اور یہاں پہ بھی بات کرنے کے بعد اب آگے توحید کی باتیں اور اللہ کی طرف بلانے والوں کی باتیں. کالذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا, یہی لوگ ہیں اصل میں جن کے لیے امن بھی ہے اور وہی ہدایت والے ہیں. سبحان اللہ, امن کی بات ہوئی تو ساتھ ہی بتا دیا کہ ایسا ایمان جو ظلم سے پاک ہو. پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام گھبرا کے پریشان ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا ہم تو تباہ ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی چھوٹا موٹا ظلم نہ کیا ہو. مراد یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی گناہ کر کے اپنی جان کے اوپر بوجھ نہ لیا ہو تو ہم تو پھر بچیں گے نہیں, کیونکہ اللہ نے تو یہاں دلیل اس بات کا اظہار کر دیا کہ جو اپنے ایمان کو گناہوں سے ظلم سے بچائے گا نہیں وہ پکڑا گیا اس دن. اور ہدایت پہ آنے کی اور امن پہ آنے کی وجہ یا دلیل کیا ہے؟ کہ ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو بالکل ظلم سے بچا کے رکھے. تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی, کہا غم نہ کرو, تم آیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھے, کیونکہ یہاں ظلم سے مراد گناہ نہیں شرک ہے. کیونکہ سورہ لقمان میں بھی آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک بے شک ظلم عظیم ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جو بندہ حقیقت میں اللہ کی طرف آئے, کسی کا خوف نہ رکھے, کسی درخت کا, کسی پتے کا, کسی پھول کا, کسی ستارے کا, کسی سانپ کا, بچھو کا, کسی چیز کا کوئی اختیار نہ سمجھے, تو جو چیز اس کے دل میں آتی ہے وہ اطمینان آتا ہے, امن اور ساتھ ہی ہدایت. یہاں دیکھیے کہ ہدایت کی بات بعد میں ہے, ایمان پہلے ہے, امن پہلے ہے, ہدایت بعد میں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے دل ایمان میں آتا ہے, امن میں آتا ہے, پیسفل ہوتا ہے, پھر ہدایت ملتی ہے. ہدایت جو نہیں مل رہی نا آج بہت سارے لوگوں کو, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اندر ابھی وہ ایمان نہیں, ابھی وہ اندر اترا ہی نہیں ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ تھی وہ دلیل جو ہم نے سکھا ابراہیم علیہ السلام کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طریقہ تبلیغ جو ابراہیم نے استعمال کیا, یا ستارے کو دیکھا, چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا, تو یہ اللہ نے سکھایا. استدلال کرنے کا طریقہ ان کو سکھایا, اور یہ اللہ سکھاتا ہے. اللہ سے مانگا کریں, یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن دعاؤں سے بھی لی جا سکتی ہیں, مجاہدے کے ساتھ بھی یہ لی جا سکتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی حجتیں سکھا. بعض لوگوں کی ایک بات ہے, چلے میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پڑے اور آپ کو اس وقت تو بات یاد نہ آئے, پھر جب گھر میں آئے تو کہیں ارے یہ جواب دیتی تو اچھا تھا؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ پناہ مانگے اس عادت سے. اگر موقع پہ آپ کو کوئی حجت اور دلیل بات یاد نہیں آئی, بعد میں آئی, تو خطرے کی بات ہے. دعا مانگے کہ اللہ بر موقع وقت پہ چیزوں کے ساتھ معاملہ کرنا سیکھا. ایسا ہوتا ہے نا تو اس کی پہلی وجہ تو یہ کہ آپ جذباتی بہت ہیں. جو بندہ جذباتی ہوتا ہے نا وہ ایک دم یوں ہو جاتا, خون پا ہو گیا تھا, سیخ پا ہو گیا, آنکھوں میں خون اتر آیا, یاد ہی نہیں کیا ہوا. یا پھر آپ بہت زیادہ انا کے اندر بڑھے ہوئے, آپ کی انا کا لیول بڑا ہوا ہے, آپ فوراً اپنی بات سن کے غصے میں آ جاتے ہیں, یا پھر آپ احساس کمتری کا شکار ہیں, کسی نے بات کی فوراً مورال ڈاؤن ہوا, یا پھر آپ بہت خوش فہمی کا شکار ہے اپنے بارے میں کہ مجھے کون بات کر سکتا ہے. اس وقت آپ اندر پھولے ہوتے ہیں, اتنے موٹے اندر ہوئے ہوتے ہیں, اگلا گزر جاتا ہے آپ کہتے ہیں کبھی یہ بات کہتی نا, کبھی یہ کہتی نا, تو یہ درست طریقہ نہیں. دل کا حجت نہ آتے ہی, وہ ایک بات یاد آ گئی, پتہ نہیں ایسے ہی سنی تھی کہیں, بڑی اچھی بات تھی کہ لوگ میڈیکل پڑھ رہے تھے تو جو پروفیسر تھا وہ امتحان لے رہا تھا لوگوں کا کہ اچھا اگر مریض کو تمہارا ایک دم کوئی کھڑا اور اس کو ایک دم ہارٹ فیل ہو جائے تو تم کیا کرو گے. تو کسی نے کہا کہ میں اس کو فلاں گولی دوں گا, فلاں دوں گا, کچھ دوں گا. تو ایک اسٹوڈنٹ بیچارہ جو تھا وہ تھوڑا کم سمجھ کا ہوگا یا آرام سے کام کرنے لگا, تو وہ سب جواب دے چکے تو وہ چپ تھا. اس نے کہا بھائی تم بتاؤ, تو اس نے کہا اسی گولی کا نام لیا. پانچ چھ منٹ گزر چکے تھے جو پروفیسر کے سوال پوچھنے پہ, تو اس نے کہا کہ میں اس کو یہ گولی دوں گا. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب افسوس یہ ہے کہ آپ کا مریض پانچ منٹ پہلے فوت ہو چکا ہے. تو یہ جو حجت کی گولیاں ہوتی ہیں نا, یہ وقت پہ دیا کریں. پھر اس پہ بھی غصہ آتا ہے اپنے اوپر, کہ اس وقت کیوں نہیں کہا. کبھی آ جائے تو پھر اس وقت دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ مجھے وقت پہ یاد آ جائے تو انشاءاللہ پھر میں اس کو ضائع نہیں کروں گی. اللہ کہتے ہیں نرفع درجات من نشاء, ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہیں. ہم یہ سمجھ دیتے ہیں انسان دعا بھی مانگ سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کی دعاؤں میں یہ دعائیں ہوتی تھیں, آئمہ کرام کی دعاؤں میں یہ دعائیں ہوتی تھیں کہ اللہ ہمیں سکھا. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم علمنی, کہ اللہ تو مجھے اس طرح سکھا جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا, اور اللہم فہمنی, اللہ مجھے فہم دے جیسے تو نے سلیمان علیہ السلام کو فہم دیا. اصل پتہ کیا بات ہے, ہمیں جو چیز پیاری ہوتی ہے نا وہی مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں مال پیارا ہوتا ہے تو ہر وقت مال کے غم لگے ہوتے ہیں, گھر پیارا ہے تو بڑا گھر مانگ رہے ہیں, فرنیچر پرانا ہو گیا اس کو مانگ رہے ہیں. جس چیز میں آپ کا دل لگ جائے گا نا وہ مانگیں گے. جب آپ کا علم کا سفر بڑھے گا, آپ کے اوپر حکمت کے دروازے کھلیں گے, آپ کی دعاؤں میں دعا ہی ایک ہوگی کہ اے اللہ اس کام کو بڑھا دے. آپ آزما کے دیکھ لیں, آپ روزے کے موقع پہ دعا کر رہے ہیں, لیلۃ القدر میں دعائیں مانگ رہے ہیں, آپ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگ رہے ہیں, آپ وقوف عرفات میں, آپ کی دعا یہ نہیں ہوگی چھوٹی موٹی کرسیاں ٹوٹ گئی ہیں ٹھیک ہو جائیں, اللہ ایسی ہو جائے, اللہ برتن نئے مل جائیں, گھر ملے. آپ کی دعائیں بہت بڑی ہوں گی. اللہ کے نبی نے زمزم پیتے ہوئے جو دعا سکھائی, میں تو اس کو سن کے اتنا حیران ہوتی ہوں, اور میں سوچتی ہوں کہ کبھی ہم جیسے اس وقت یہ دعا سکھاتے تو کیا سکھاتے. کس کو آتی ہے زمزم پینے کی دعا؟ جی بتائیے. جی شاباش. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. اے اللہ تجھ سے میں مانگتی ہوں علما نافعا, نفع والا علم دے. بیکار علم تو بڑی دنیا سیکھ رہی ہے, لوگ تو گانے بجانے بھی سیکھ رہے ہیں, لوگ تو دنیا کی بیکار چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں, لیکن نفع والا علم دے. عملا متقبلا, عمل وہ کروں جو قبول بھی ہوں, اور شفا من کل داء, کیونکہ بیمار ہوں گے تو عمل نہیں کر سکیں گے نا. تو یہ اچھی اچھی دعائیں مانگنا بھی بہت یعنی بات ہوتی ہے جس کو انسان اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور یہ سارے طریقے اللہ ہی کے سکھائے ہوتے ہیں. ایک میں نے چند دن پہلے ایک بچے سے سوال کیا کہ تمہیں اگر موقع ملے کہ تم ایک دعا کرو گے صرف تو کیا کرو گے, تو اس بیچارے کے دل میں جو تھا اس نے کہہ دیا. میں نے کہا نہیں تم بتاؤ کہ کوئی ایسی دعا جامع ہو سکتی ہے کہ جس میں سب کچھ ملے. میں نے اس کو وقت دیا سوچنے کا, خیر بہت سوچتا رہا, اگلے دن میرے پاس بیٹھا, پھر میں نے پوچھا, کہہ رہا آئی کینٹ, مجھے نہیں پتا. میں نے کہا کوئی ایسی دعا کرو. خیر پھر اس کے بعد, ایک تو دین کی بات ہے نا, ربنا آتینا فی الدنیا, وہ تو باتیں ہیں ہی ہیں, لیکن بات بڑے لائٹ موڈ میں ہو رہی تھی. پھر میں نے اس کو کہانی سنائی ایک, میں نے کہا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی, عورت تھی, وہ بوڑھی بھی تھی, یعنی عورت تھی, وہ نابینا تھی, اور ان کا بیٹا جوان تھا, لیکن اس بیٹے کے پاس کاروبار بھی نہیں تھا, یعنی غریب بھی تھا, اور اس کی اولاد بھی نہیں تھی. تو کسی نے اس عورت سے کہا کہ تم ایک ایسی کوئی دعا مانگ لو. تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ میں بڑھاپے کی حالت میں اپنے بیٹے کے بچوں کو سونے چاندی سے کھیلتا دیکھنا چاہتی ہوں. کیا مانگا؟ پہلے تو اپنے لیے بڑھاپے تک کی عمر مانگی, پھر اپنی آنکھیں مانگی, پھر بیٹے کے لیے بیٹا مانگا, پھر اس کے لیے دولت بھی مانگی. اب آپ دیکھ لیں, تل کا حجتنا, آ جائیں واپس, تل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ, یہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی. نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم, اور بے شک آپ کا رب حکمت والا اور علم والا ہے. یعنی اس کو پتہ کس کے کرنے ہیں. ناراض نہ ہو جائیں اللہ سے کہ اچھا میرے لیے تو اللہ نے چاہا ہی نہیں, اللہ نے مجھے تو حجت نہیں دی, مجھے تو سمجھداری نہیں دی. وہ حکمت کے ساتھ دیتا ہے اور علم کے ساتھ دیتا ہے. یہ دو نعمتیں کب ملتی ہیں؟ جب بندہ واقعی ان چیزوں کو ڈیزرو کرتا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں آپ, اگر آیت 84 سے لے کے 86 کے اندر 17 پروفٹس کا تذکرہ ہے. میں تینوں آیتوں کو اکٹھا پڑھ کے اس میں سے کچھ آپ کے لیے چیزیں سامنے رکھوں گی. فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے بخشا اسحاق اس کو, کس کو؟ ابراہیم کی بات ہو رہی تھی نا. پیچھے دیکھے قوم سے جھگڑ چکے, الزامی باتیں ہو چکی, ان کو پیغام دے چکے, قوم نے نہیں مانا, مانا یہ الگ بات ہے, لیکن اللہ نے ابراہیم کو اس کے بدلے میں بیٹا اور پوتا دے دیا, خوشخبریاں دے دی اسحاق اور یعقوب کی. حضرت ابراہیم کے بارے میں پورے قرآن پاک میں آپ کو یہ انداز دکھے گا کہ جہاں ان کی کسی قربانی کا ذکر ہے, جہاں ان کے کسی نیکی کے کام کا تذکرہ, اس کے آگے ہی فوراً ان کی نسلوں کا ذکر ہے, بیٹے پوتے دیے. یعنی اب ابراہیم تو خود اس وقت ینگ تھے, لیکن اللہ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اتنے حکمت والے شخص, اتنی اچھی بات کرنے والے, اتنی اچھی تبلیغ کرنے والے شخص کو میں اسحاق دوں گا بیٹے کی صورت میں, اور بعد میں اس کا بیٹا یعقوب بھی دوں گا, یعنی پوتا. ابراہیم کو بھی اپنی زندگی میں ہی پوتوں کی خوشخبریاں مل گئیں, کلن ہدینا, اور وہ سارے ہدایت والے بھی ہوں گے. یعنی بیٹے بگڑے ہوئے نہیں ہوں گے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں حضرت ابراہیم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ آپ کی نیکیوں اور آپ کے اس توحید اور آپ کے اس اپنی جگہ پہ قائم رہنے کا اجر کیا ملے گا کہ آپ کی نسلوں کے اندر انبیاء کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ, اور نوح کو تو ہم اس سے پہلے ہدایت دے چکے تھے. یہاں جتنے بھی ہو آ رہے ہیں یہ ابراہیم کے لیے ہیں کہ ابراہیم سے پہلے کے دور میں حضرت نوح گزر چکے تھے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, اور ان کی اولادوں میں سے کن کی؟ ابراہیم کی. کون تھے؟ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف. داؤد, سلیمان, ایوب اور یوسف. و موسیٰ و ہارون, اور موسیٰ اور ہارون کو. و کذالک نجزی المحسنین, اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنوں کو. اب دیکھیں کہ جب آپ یہ تین آیتیں پڑھتے ہیں تو بعض میں یہ سوچ آتی ہے کہ یہ سارے ایک ہی آیت میں کیوں نہ آگے, لیکن یہاں آپ انبیاء کرام کے ڈفرینٹ گروپس دیکھیں گے. پہلی آیت میں جن کا ذکر ہے نا, داؤد, سلیمان, ایوب اور یوسف, یہ چاروں جو تھے یہ امیر بھی تھے, بادشاہ بھی تھے. داؤد اور سلیمان اور یوسف تو بادشاہ بھی بنے, اور ایوب کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں برسیں, بہت امیر تھے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں سے یہ بتا دیا کہ آپ کی نسلوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے انبیاء کرام تھے اور جن دنیا میں بھی عزت ملی, جن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے درجے دیے کہ مال اور دولت دے دیا دنیا کا بھی. اس کے بعد دوسرا ذکر ہے وہ موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو تھے یہ بھی ایک لیڈر ٹائپ تھے, یعنی ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بہت ساری تھیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تھا بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑے گروہ کے اوپر, ان کو حکمران بنا کے بھیجا, ان کو نبی بنا کر بھیجا. لیکن اس کے بعد اگلی آیتوں میں جن انبیاء کرام کا تذکرہ ہے, و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس, اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس, کل من الصالحین, یہ سارے بھی نیک تھے. یہ کون تھے؟ جو دنیاوی اعتبار سے دبے ہوئے تھے, ان کے پاس غلبہ نہیں تھا, کم درجے والے تھے, ان کا مقام بھی دوسرا. کیونکہ فرق دیکھیں گے کہ پہلی آیت کے اینڈ پیارا نجزی المحسنین, پہلے انبیاء کرام محسن کے درجے پہ تھے. سورت کہف میں, سورت یوسف میں آپ پڑھیں گے, حضرت یوسف کو تو بار بار لقب دیا جا رہا ہے محسن ہونے کا. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو کاموں کو اچھے طریقے سے کرے, حسن کے ساتھ کرے, اتار کے نہ پھینکے, جان نہ چھڑائے, اچھے طریقے سے کام کرے. ہم اپنے آپ کو یہاں پھر چیک کر لیں کہ کام محسن ہو کے کرتی ہوں کیا, یہ کورس محسن ہونے کے درجے پہ کر رہی ہوں کہ جان چھڑا رہی ہوں. یہاں کے سارے کاموں کو دیکھ لیں ہم اپنے اوپر لیتے ہوئے کہ کیا حت البسا کوشش کر کے بہترین درجے پہ کام کر رہے ہیں یا چل چلاؤ کر رہے ہیں. جو محسن ہیں ان کا تذکرہ الگ ہے. دوسروں کے لیے کہا کل من الصالحین, یہ تھوڑا سا اس سے کم درجہ ہے کہ چلو یہ سب صالح بھی تھے, نیک بھی تھے. اب کیا یہ بے عزتی ہو رہی ہے دوسرے پیغمبروں کی؟ نہیں. آپ تیسرے پارے میں پڑھ چکے, تل کا رسول فضلنا بعضہم علی بعض, بعض کو بعض پہ رکھا, اللہ نے ہر ایک کو خوبی دی ہے, کسی کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے کسی کے اندر دوسری ہوتی ہے. تو ہر بندے کو اپنی خامیوں کو دیکھنا چاہیے, اپنے کام کرنے کے انداز میں, اپنی ہینڈ رائٹنگ کو دیکھیں, اپنے یونیفارم کو دیکھیں, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں, اپنے گھروں کو دیکھیں, اپنے کمروں کو دیکھیں, آرگنائزڈ ہیں کہ نہیں, ایک ایک چیز دیکھا کریں. قرآن ایک ایسی نگاہ دے دیتا ہے کہ بندہ اپنے کچن کے کیبنٹس کو بھی دین کی نظر سے دیکھتا ہے کہ ایک دین دار کے کیبنٹس ایسے ہونے چاہیے, کیا میرا کام کرنے کا طریقہ ایسا ہو. بعض کہتے ہیں کہ ہم برتن رکھتے ہیں الماری میں تو, یعنی ڈش واشنگ میں, مشین میں تو بہت سارے رکھے جاتے ہیں, کوئی دوسرا رکھتا ہے چار چھ پلیٹیں رکھ کے کہتا ہے جی بھر گئی ہے. فرق کس بات کا ہے؟ محسن ہونے کا فرق ہے. جس کام کو جتنے سلیقے سے کریں گے اتنا ہی وہ کام اچھا ہوگا اور اتنا دیر پاؤ گا. اور یہاں دیکھیے یہ دو مختلف لیول ہیں. کہیں بھی دین کا کام ہوتا ہے نا تو سننے پڑھنے والے بعد میں انہی دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. جو سیکھنے کے مرحلوں کے درمیان میں محسن ہوتے ہیں نا, پکی, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسیلنسی, کسی جگہ کمی نہیں, نہ پڑھنے میں, نہ لکھنے میں, نہ رولز میں, نہ یونیفارم میں, نہ آنے میں, نہ جانے میں, وہ انشاءاللہ بعد میں جب آگے بڑھتے ہیں نا تو ان کو موقع زیادہ ملتے ہیں. جو بیچارے صالحین ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی بہت ہے کہ انہوں نے چلو اپنی آپ کو تو بچا لیا جہنم سے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے, لاکھوں تھے, لیکن کتنے نام معروف ہیں آپ کو پتہ؟ چند سو صحابہ کرام کے نام آتے ہیں. اور ان چند سو میں سے بھی کیوں بار بار ابو بکر, عمر, علی اور ابو ہریرہ اور علی, کیوں؟ یہ محسن تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں, اللہ کے نبی کی زندگی میں اپنے آپ کو آگے رکھا, وہ بڑھ گئے. کسی کا نام ہی نہیں آتا, یہ چند سو کے بار باقی کدھر گئے؟ یہ صالحین میں تھے. اس طرح انسانوں کے گروہوں میں بھی یہی ہوتا ہے. کہ محسن کے درجے پہ پہنچنے والوں کے لوگوں کے اثرات دکھنے لگتے ہیں، شروع سے پتہ چلتا ہے۔ وہ عذر تعویل نہیں کرتے، وہ بہانے نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو امینڈمنٹ میں لا کر اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرتے، لیکن ہر درجے کے لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے ہر ایک کی بات کر دی۔ وہ اسماعیل اول یس و یونس و لوتن، اور اسماعیل اور یس اور یونس اور لوت بھی تھے۔ کلن فضلنا علی العالمین و کلن فضلنا علی العالمین، اور ہم نے ہر ایک کو بزرگی دی۔ ومن آبائہم، اور ان کے باپوں میں سے، یعنی ابا اجداد مراد ہیں۔ وذریاتہم، اور ان کی ذریت یعنی ان کی اولادوں میں سے۔ واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے، کیونکہ یہ جتنے بھی نبیوں کے نام ہیں نا، کوئی کسی کا باپ تھا اور کوئی بیٹا تھا۔ مثلا داؤد اور سلیمان باپ بیٹا تھے، ہاں موسیٰ اور ہارون اخوانہم بھائی بھائی آگے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی باپ تھے کوئی بیٹے تھے۔ واجتبیناہم، اور ہم نے ان کو چن لیا۔ جیم با یا روٹ ہوتا ہے، اجتبا کا تا نہ لکھیے گا اس میں، چن لینا، چوائس، چوز کروا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو چن لیا۔ وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ان کو سیدھے راستے پہ چلا دیا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ جن کو چنتا ہے ان کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ اصل میں یہاں مشرقین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے حق پہ سمجھتے ہو، تو یاد رکھو کہ یہ بڑے بڑے انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن اگر یہ بھی شرک کر لیتے تو ان کو بھی اللہ پکڑ لے گا۔ کیسے؟ آیت 87-88 میں، ذالک ھدی اللہ یہدی بہی من یشاء، یہ اللہ کی رہنمائی ہے جس کو وہ رہنمائی دے دے، یا یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو اس پر چلا دے چلا دیتا ہے۔ من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اشارہ یہ کہ یہ سارے نبی چنے ہوئے تھے، اچھے لوگ تھے، لیکن ولو اشرکوا، اور اگر یہ بھی شرک کر لیتے، لحبت عنہم ما کانوا یعملون، تو ضائع ہو جاتے ان کے عمل جو وہ کرتے تھے۔ حبت کہتے ہیں جانور کا اتنا چارہ کھا لینا کہ جسم سے وہ جیسے لوز موشن کی طرح گندگی نکل آئے۔ یعنی کچھ لوگ نیکیاں بہت ساری کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں جس میں شرک آ جاتا ہے، اور بعض حد تک بدعت کا کچھ ایسا درجہ ہوتا ہے کہ سارے کیے کرائے کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ بالکل عمل ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون اتنا بے لاگ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسی باتوں کو کرنے کے بعد جتنی مرضی کوئی نیکیاں کر لے، کوئی اللہ کی مجبوری نہیں بن گیا، کوئی ایسا نہیں کہ جس کے بغیر جنت کا نظام نہیں چلے گا۔ اگر اس نے نیکیاں کر کے مسجد بنا کے، ادارہ بنا کے، اپنے آپ کو عالم کہلا کے، عالمہ کہلا کے، معروف کروانے کے باوجود اگر اس نے جانتے بوجھتے کہیں شرک کر لیا، لحبت عنہم ما کانوا یعملون، ساری نمازیں گر جائیں گی، سارے روزے ڈوب جائیں گے، ساری تہجدیں، سارے تراویاں، سارے کھانے پینے دور ہو جائیں گے اگر اس نے شرک کیا۔ یہ شرک کا کیڑا اتنا برا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ چاول پکائیں اور آپ کو دم دیتے وقت اس میں ایک دو کیڑے دکھیں، سسری دکھ جائے یا اس کے اندر سنڈی دکھ جائے، کیا کریں گے؟ صرف وہ دو تین سنڈیاں نکالیں گے؟ ایک ایک دانہ تو آپ کھول ہی نہیں سکتے، آپ سارے چاول پھینک دیں گے۔ پورا کھانا پکا لیں اور چاول سالن پکائیں اور اس کے اینڈ پہ آپ بعد میں دیکھیں کہ بیچ میں ایک دو کوئی اس طرح کی ٹڈیاں پڑی ہوئی ہیں، سارا پھینکتے ہیں۔ آپ کو افسوس ہوگا لیکن آپ کھاتے نہیں، آپ کہتے ہیں میں کیا کروں، میں تو نہیں کھاؤں گی۔ بال نکل آئے، آپ کا دل نہیں کرتا اس آملیٹ کو کھانے کو جس میں بال ہو؟ اللہ کیوں کسی کے قبول کرے؟ اس لیے بڑی بڑی باتوں پہ مت جائیں، بڑے بڑے نیکی کے کاموں کو مت دیکھیں، اس پہ فکر کر لیں کہ شرک نہ آئے۔ نہیں پتہ، نہیں سمجھ آ رہی، شک آ رہا ہے تو چھوڑ دیں کہ اللہ میں نہیں کرتی، کل تک یہ کام کرتی تھی اب نہیں کروں گی، اس لیے کہ شک آ گیا۔ اللہ یہ تو نہیں کل کہے گا کتنا زیادہ لائے ہو، اللہ یہ دیکھے گا کیا لے کر آئے ہو۔ اس لیے اس بات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا کے سب کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اصل چیز اللہ کے ہاں جو ہے وہ کوالٹی ہے، کوانٹیٹی نہیں ہے۔ کوالٹی اچھی ہوگی، کوانٹیٹی تھوڑی بھی ہوگی تو چل جائے گی، اور جتنی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا۔ اب یہ باتیں کر کے خاص طور پہ مکہ والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ بعض دفعہ کچھ آیات خاص حالات سے بھی ہوتی ہیں اور بعض پھر قیامت تک ہوتی ہیں۔ یہ آیت ان دونوں مفہوم کو ثابت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ سورۃ انعام مکہ کے آخری دور میں تھی، مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی حد کر دی، آپ کے راستے میں رکاوٹیں تو کھڑی کرتے تھے، اب تو آپ کی جان لینے کے لیے آگئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ یاد رکھو، اے نبی ان کو بتاؤ کیا، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکم دیا اور نبوت دی، یعنی یہ پچھلے سارے انبیاء اور اسی میں محمد رسول اللہ بھی، یہ اللہ کی طرف سے کتاب لائے گئے دیے گئے، اللہ کی طرف سے کتاب دیے گئے، ان کو اللہ نے حکمت دی. حکم کا معنی حکمت میں بھی آئے گا اور حکم دینا یعنی فیصلوں کو کروانے میں بھی آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی بنے، نبوت دی گئی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اور پس اگر نہ مانا گیا ان کی باتوں کو، ہا اولائی ان کی، فقد وکلنا بہا قوم لیسو بہا بکافرین، تو غم نہ کرو، ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے منکر نہیں. پوری آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ مکہ والوں کو بتا رہے ہیں، اگر تمہیں یہ نبی اچھا نہیں لگتا، اس کے طور طریقے پسند نہیں ہیں، تم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کا نبی ہونا، اس کا صاحب حکمت ہونا، اس کا صاحب کتاب ہونا تمہیں پسند نہیں، تو جاؤ پھر بھاگ جاؤ. اللہ نے اس کے لیے اب ایک اور قوم کا انتظام کر لیا ہے. قومن کون سی؟ وکل نہ بھی ہاں قوم، وکل وہی لفظ ہے جو توکیل اور وکیل کا لفظ ہے، توکل کسی کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، کہ اب ہم نے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ تیار کر دیے ہیں جو آپ کے منتظر ہیں. دنیا میں صرف یہی چار مکہ والے لوگ تو نہیں رہ گئے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کریں، تو تم آنکھیں کھول لو کہ تم اگر اس نبی کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے نکال کے آپ ایک ایسی جگہ پہ لے جا رہا ہے کہ جو ہر لمحے ان کے منتظر ہیں اور دل جان کے ساتھ اس راستے میں چلنے کو تیار ہیں. لیس بہا بکافرین، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہماری زبان میں اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ کہ ایک در بند ہو تو سو کھلتے ہیں، سو کھلے نہ کھلے ایک ضرور کھل جاتا ہے، یہ اللہ کا بات ہے. جہاں بھی جس نے سچ کی قدر نہ کی، اللہ اس کو محروم کر دے گا، لیکن اس کی جگہ ایک دوسرے انسان کو موقع دے دے گا. چاہے آپ کرنے والے ہوں کام کو، یا کروانے والے ہوں، یا ماننے والے ہوں، اللہ کا یہ ایک بے لاگ اصول ہے کہ جو بندہ جس چیز کی ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے وہ چیز لے لے گا اور دوسرے کو دے دے گا. چاہے وہ نو تھینکس کہہ کے بڑے پیار سے، بڑے عزت سے وہ چارج اس کے ہاتھ سے لے لیا جائے، یا غصے سے لیا جائے، یا ڈانٹ کے لیا جائے، لیکن اللہ کا اصول یہ ہے کہ چیزیں ناقدروں کے ہاتھ میں نہیں رہتی. آج مسلمان اگر زمین کے ٹکڑے پانے کے بعد کھو رہے ہیں، یا اگر آج مسلمان اپنے آپ کو وہاں غیر محفوظ سمجھتے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو دینے کے بعد واپس کیوں لے لیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ قدریاں، نہ شکریاں. لہٰذا دوبارہ انبیاء کرام ہی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ تو اللہ کے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، تم ان پہ شک کرو گے؟ نہیں کرو. کیا؟ فبہداہ مقتدح، تو بس آپ بھی ان کے طریقوں کی پیروی کریں، یعنی جس طریقے پہ یہ ہیں آپ بھی وہی طریقہ اختیار کریں. جو کام آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ کرتے جائیں، بس سمجھ آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آتا تو نہ کریں. یہاں جو لفظ ہے نا اقتدے، یہ وہی لفظ ہے جو اقتدا ہے، کہتے ہیں نا امام کی اقتدا کرنا، لیکن ہا کب آ گئی؟ اس ہا کو کہتے ہیں ہائے سکت، یہ ضمیر کی نہیں ہے، جیسے ہو ہے کتاب ہو، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا، ضمیر کی نہیں ہے بلکہ فعل امر ہے. عربی کا ایک اصول ہے کہ جب فعل امر کا آخری لفظ زیر ہوتا ہے، جیسے یہاں اقتدی دال کے نیچے زیر تھی نا، تو پھر اس کو روکنے کے لیے آگے ایک ہا بڑھا دیتے ہیں، اور اس کو ہائے سکت یعنی سکتے کی ہا کہتے ہیں، تاکہ بات بولنی کرنی آسان ہو جائے. تو کہا کہ تم اگر بچانا چاہتے اپنے آپ کو تو جو یہ کہتا ہے اس کو مان لو، اور باقی دیکھو کہ یہ تو اتنا بے نیاز ہے تم سے کہ یہ خود ہی کہہ دے. اللہ کے نبی سے کہا، آپ خود ہی ان کو کہیں، کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرن، نہیں میں تم سے سوال کرتا اس پر کسی مزدوری کا، کوئی اجر نہیں چاہیے مجھے. مکی صورتوں میں یہ جملہ آپ کو بہت کثرت سے ملے گا، بہت کثرت سے، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. کیوں؟ ان ہوا اللہ ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. میں تو اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، میں تو نصیحت لے کر آیا ہوں، میں تو تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. مجھے یہ باتیں کہنے کے بعد کوئی تم سے چاہیے تھوڑی ہے، میں کوئی دکانداری کرنے تھوڑی آیا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک لفظ ہوتا ہے دینداری اور ایک ہوتا ہے دکانداری، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. آپ دونوں کو اپوزٹ دو لائنیں لگا کے دیکھ لیں، پیرلل کر کے دیکھیں. دکاندار کیا ہوتا ہے؟ اس کو فکر کیا ہوتی ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں، اگر میرے پاس نہیں آئیں گے تو میرا کاروبار ٹھپ جائے گا. اپنی جگہ پہ دونوں بری چیزیں نہیں ہیں، دکانداری بھی عبادت ہے، رزق حلال عبادت ہے، اور دینداری بھی عبادت ہے، لیکن سوچ کا فرق تھوڑا سا کمپیریزن کر کے دکھانا چاہوں گی کہ دیندار اور دکاندار میں فرق کیا ہوتا ہے. کہ دکاندار کو یہ غم ہوتا ہے کہ اگر لوگ میرے پاس آ کر چیزیں خریدنا چھوڑ دیں گے تو میری دکان بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے. دیندار جو ہے نا، اس کو کیا فکر ہوتی ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں، ہدایت لیں اور سیکھیں، لیکن اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میرے سے کوئی ایک بندہ بھی ہدایت کی بڑھیا خرید کے نہیں جاتا تو میرا کاروبار نہیں ٹھپ ہوگا، میں یہاں سے اٹھوں گا، میں کسی دوسرے کو بتانا شروع کر دوں گا. نبیوں کی جو ہجرتیں تھیں وہ اسی موضوع کی تھیں، ٹھیک ہے. پھر دوسرا فرق ہے کہ دکاندار جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی دکان میں وہی مال رکھتا ہے جو لوگوں کو پسند ہوتا ہے، اٹریکٹ کرنے کے لیے. پوچھتے ہیں نا ڈیمانڈ کیا ہے، یہ بزنس کی ٹرمز ہیں، کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، صرف اس وقت ہم ایک ٹیلی کر رہے ہیں نا دونوں چیزوں کو. وہ چیزیں رکھتا ہے جو لوگوں کو پسند ہو، اٹریکٹ ہوں. اس کے برعکس دیندار شخص لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دین کے وہ طریقے نہیں عام کر سکتا کہ جو لوگوں کو تو اچھے لگتے ہیں لیکن شریعت کے خلاف ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب دینداری دکانداری بن جاتی ہے تو پھر دین بگڑ جاتا ہے. یقین کریں، کسی سے بات ہو رہی تھی ایسی کسی موضوع پہ، تو کہنے لگے کہ اعتکاف کی باتیں، یہاں بیٹھیں وہاں بیٹھیں، تو کچھ جگہوں کے نام لیے گئے. کہا کہ اچھا وہاں اس جگہ بیٹھ جائیں، نام میں مسجد کا نہیں لیتی، یعنی لفظ مسجد بھی نہیں میں بولتی، کہا وہاں بیٹھ جائیں، وہاں کھانا بڑا اچھا ملتا ہے. تو میں نے کہا پھر کسی ہوٹل میں بیٹھ جائیں، کھانا جو کھانے بیٹھنا ہے تو ہوٹل میں بیٹھ جائیں، اس سے اچھا کھانا کہاں ملے گا. کہا نہیں، فلاں جگہ وہاں کھانا خوب ماشاءاللہ کھلاتے ہیں. یہ اٹریکشنز ہوتی ہیں، بڑے بڑے لنگر، بڑے بڑے کھانے، کوئی موقع خوشبو اور رنگ اور محفلوں کے بغیر نہ آئے تو دینداری یہ نہیں ہوتی. آئیں 100 دفعہ آئیں، خالی پیٹ آئیں، خالی جانا پڑے گا، کچھ نہیں پیش کر سکتے ہم آپ کو، آپ آئیں، ہاں ہدایت کے تحفے ملیں گے، جو یہ لینے آئے گا وہی جمے گا. آپ آزما لیں. جب سے مسجدوں نے یہ کوششیں شروع کی، میں یو ایس اے کی بات کر رہی ہوں، یہاں کا مجھے نہیں ابھی پتہ، یہاں تو میں نے کوئی عورتوں کو مسجدوں سے کوئی اتنا سچی بات ہے قریب دیکھا بھی نہیں ہے. مسجدیں بہت امریکہ میں بن چکی ہیں اللہ کی رحمت سے، بہت بڑے بڑے سینٹرز، اتنے خوبصورت، اس کے باوجود لوگ نہیں ہوتے، خالی ہیں. تو مسجدوں والے کیا کرتے ہیں کہ کھانے پکاتے ہیں، بلاتے ہیں، خاص طور پہ اب رمضان میں افطاریوں میں خوب کھانے. میں نے یقین کریں اس درد کو اتنے سال سے اپنے دل میں محسوس کیا ہے کہ افطاری کے وقت مسجد بھرتی ہے، لوگ بالکل آخری وقت پہ آتے ہیں، بالکل افطاری بھی ہو چکی ہوتی ہے، کھجوریں ہاتھ میں پکڑانی پڑتی ہیں، باہر سے آتے ہیں، پورا مسجد کا ہال بھر جاتا ہے، پلیٹیں دو، کھلاؤ پلاؤ، اسی کھانے میں مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، جماعت ہو رہی ہے، کچھ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں لوگ، آف کورس کچھ جماعت سے پڑھتے ہیں کچھ بعد میں، اس کے بعد اتنی دیر میں ہم لوگ باہر کھانے لگا دیتے ہیں، جی آئیں ڈنر کریں، اور ڈنر کچھ کھایا کچھ نہیں، پلیٹیں بھری، ساتھ ہی مسجد خالی. یقین کریں، میں اللہ مجھے جھوٹ سے بلائے اگر میں غلط کہوں، کہ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ پھر مسجد میں عشاء کی نماز پہ وہی 4-6 لوگ جو روز آتے ہیں، کہ حتیٰ کہ جو بڑے اہتمام سے، بڑے پیار سے اس کا اہتمام کرنے والی ہے لوگوں میں، یا جو اس طرز میں کہ چلو اسی بہانے لوگ ہیں مسجد آباد ہو، وہ پھر بعض دفعہ اس بات پہ روتی ہوئی دیکھی گئیں کہ یہ ہوٹل تھا جو کھا کے چلے گئے. میں ہمیشہ اس پہ اختلاف کرتی ہوں، میری جہاں بھی بات ہوئی میں کہتی ہوں یہ آپ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، آپ اس ثواب کے لیے کھلائیں اور بات ہے، غریبوں کو بھیجیں، یہاں جن کے گھروں میں اتنا ہے، لوگ صرف اس لیے نہیں آتے افطاریوں میں کہ آج ہم کئی جگہ بھوکے ہیں، اس مسجد میں بھی ادھر جائیں، لوگ ٹیسٹ چیک کرتے ہیں. یقین کریں، میں نے خود سنا ہے لوگ پہلے فون کر کر کے مسجدوں میں پوچھتے ہیں کہاں کا کھانا آ رہا ہے، پاکستانی فوڈ آ رہا ہے کہ عربک فوڈ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے، اور پھر باتیں ہوتی ہیں گھروں میں کہ آج وہ آ رہا ہے، اچھا بچے اس مسجد میں جائیں ان کو یہ فوڈ پسند ہے، ہم پاکستانی فوڈ کھائیں گے. یہ عام باتیں ہیں، ایسی چیزوں سے کبھی مسجدیں آباد نہیں ہوں گی. آپ یہاں روز آتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اگر آپ یہاں آئیں اور آتے ہی آپ کے لیے اسنیکس تیار ہو، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جوس سلش پیش کیے جائیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو کھانا کھول دیا جائے، آ جائیں گے آپ کھائیں گے، اب بتائیں اس کے بعد کیا ہوگا. آپ روز یہ چیزیں کریں، آپ ایک وقت آئے گا نا کہ آپ یہ کہیں گے کہ کھانا کھانے تو ہم نہیں آتے، ہم تو اب پڑھایا چھوڑ دیا جائے یا اس وقت اس میں لگا دیا جائے، فائدہ نہیں ہوگا نا. جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اس کو رکھیں. ہوٹل کریں، آپ لوگ ہوٹلوں میں جائیں اور وہاں جاتے ہی وہ کہیں چلو پہلے جماعت سے نمازیں پڑھو، تو ہوٹلوں میں لوگ نہیں آئیں گے نا. یہ آج کے دیندار طبقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کا یقین کریں ہزاروں کا مال خرچ ہو جاتا ہے صرف افطاریوں میں. ایک دفعہ پچھلے 10 سالوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم جیسے یہاں آپ کے ساتھ ایک ادارہ بن چکا ہے اللہ کی توفیق سے, اسی طرح کوشش ہیوسٹن میں بھی ہماری کئی سال سے تھی. ساتھی آپ کی طرح آنے والوں کے دلوں میں بڑا خواہش تھی کہ ہم نے افطاری کرانی ہے, ہر مسجد کراتی ہے تو ہم کیوں نہ کرائیں, ہم اتنے لوگ ہیں ادھر کرا لیں جی. خیر سارے ساتھی آئے, آپ پبلک کو کیا, ہم اپنی جگہ میں تو نہیں کھلا سکتے تھے, ایک مسجد والوں سے ہم نے بات کی کہ ہم یہاں آج افطاری کرائیں گے. کہا ٹھیک ہے آ جائیں. مجھے یاد آ رہا ہے اب اس وقت صحیح یاد نہیں کہ ہم نے 100 لوگوں کا انتظام کیا تھا شاید اس وقت, آج سے 2-3-4 سال 5 کی پہلے کی بات ہے. بے شمار لوگ آئے, اتنے لوگ آئے کہ جس کا کوئی حساب نہیں, مسجد اوور لوڈ ہو گئی. لیکن جو بل آیا افطاری کا, جو بعد میں پتہ چلا کہ سارا رینج ہوا, تو میرے تو ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگے. ہزاروں ڈالرز میں بل آیا صرف ایک وقت کی افطاری. میں نے کہا اس سے کیا ہو نہیں سکتا تھا, کتنا کچھ ہم اپنے اسکول کا لے سکتے تھے, ہماری کتنی چیزیں پینڈنگ میں پڑی ہم نہیں لے پا رہے, لیکن یہ کھانے تو کوئی بھی کھا سکتا تھا. ان سارے پیسوں کا پاکستان بھیج دیتے شاید میرا خیال ہے کہ 10-20 فیملیز کا پورے مہینے کا خرچہ ہو جاتا. کبھی افطاریوں پہ اس طرح پیسہ نہ ضائع کریں. ثواب تھا اس دور میں جب لوگوں کے لیے کھجور بھی مشکل تھی. آج کے دور کے لیے وہ حدیث نہیں تھی کہ جو کسی کو کھلائے تو اس کو اجر ہے, کھجور سے کھلا دو, پانی پلا دو. یہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ان کو بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ بفے پہ بلائیں اور ان کے لیے آپ 20-25 ڈالر خرچ کریں اور لوگوں کی افطاری کرائیں. اللہ اجر دینے پہ قادر ہے. میں نہیں کہتی کہ نہیں ہوتا ہوگا افطاریوں کا اجر, لیکن یاد رکھیے کہ دین اور دکان میں فرق ہے. جب دین کو دین سمجھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بھی نہیں ہوتا. جو لوگ مالی طور پہ اچھے ہوتے ہیں, اللہ نے رحم کیا ہے بہت کھانے کو پینے کو, ان کے لیے تو لا سلوکم علیہ اجرن والی بات بڑی آسان ہوتی ہے, وہ ان کو نہیں مشکل لگتی کیونکہ ماشاء اللہ گھر میں بھی کھانا ہے. اب آپ کہیں گے کھانا پکا ہے, وہ کہتے ہیں کھا لیں, آپ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے, وہ کہتے ہیں آپ کو ساتھ دے دیتے, آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں اچھا لگتا میں نہیں ساتھ لے رہا. ہو سکتا ہے پا جائیں کیونکہ آپ کو یقین ہے گھر میں اس سے بھی اچھا کھانا پکا ہے. لیکن وہ بندہ جس کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ سادی روٹی بھی نہ پکی, اس کے لیے اس وقت یہ کہہ دینا کہ لا سلوکم علیہ اجرا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ بے نیاز ہوں. پھر اجر میں صرف مال نہیں آتا, اپنی زندگی کے لیے کوڈ ورڈ بنا لیں. کبھی اللہ آپ کو دین میں آگے سے آگے لے کے جائے, کبھی لوگوں سے نہ شہرت کی کا اجر مانگیں کہ لوگ آپ کو مشہور کریں, لوگوں کی تعریفیں, لوگوں کے خوبصورت جملے, محبتیں, پروٹوکول. خود کوئی دے دیتا ہے وہ خود ہی مل جاتا ہے, جب آپ نہیں مانگتے تو زیادہ ملتا ہے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو ملیں تو پھر نہیں ملیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے بتایا ان ہوا اللہ ذکر للعالمین. یہ تو نصیحت ہے, یہ تو روح کی غذا, اس کو جو لے گا اس کو دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہے. اصل بات یہ کہ لوگوں نے اللہ کا وہ اندازہ ہی نہیں لگایا جو لگانا چاہیے تھا, قدر ہی نہیں کی انہوں نے. کیسے نہیں کی؟ اس قالو, جب انہوں نے یہ کہا من ضل اللہ علیہ بشر من شعین, کہ نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز کسی بشر پر. قل, ان سے کہیے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدا للناس, بتاؤ پھر وہ کس نے نازل کی تھی کتاب جو موسیٰ پہ نازل کی گئی روشنی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. یہ تم لوگ تھے کہ تجلونہ قراطیسا, تم نے اس کو ورق ورق کر دیا. تبدونہا, کچھ حصہ اس کا ظاہر کر دیتے. وتخفونہ کثیرا, اور چھپا دیتے بہت سارا, ظاہر تھوڑا کرتے چھپاتے زیادہ. وعلمتم ما لم تعلموا, اور تم کو سکھائیں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے. ولا آباؤکم, اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. ساری باتوں کا جواب قل اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ نے کیا یہ سب کچھ. تو اے نبی آپ کیا کریں, ثم ذرهم في حوضهم يلعبون, اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو ان کی بحثوں میں خرافات میں کھیلتے ہوئے. یہ آیت سمجھ لیجئے تو بات بالکل واضح ہے. ہوتا کیا تھا کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کہ آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں کیسے پوچھیں, کس سے پوچھیں؟ چلو پہلے سے جو دیندار لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ایک شخص نیا دین کے نام پہ نبی بن کے آ گیا ہے, بتاؤ یہ سچ کہتا ہے کہ غلط, اور دیکھو کہہ رہا ہے مجھ وہی آ رہی ہے, کتاب اتر رہی ہے, تو کیا بھلا یہ ٹھیک ہے نہیں؟ اب وہ اٹھتے بیچارے کہاں جاتے غریب, کیونکہ جو جاہل ہوتا ہے وہ تو بیچارے ہی ہوتا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں, وہ تو دنیا میں پڑا ہے, وہ تو دکانداریوں میں پڑا ہوا ہے. اب وہ جاتا ہے تو دیندار کے پاس جاتا ہے. وہ دیندار کون تھے اس وقت کے؟ یہود تھے. اب ذرا آپ امیجن کریں اس پورے سنیریو کو. یہود پہلے سے موجود تھے دیندار, اللہ کے نبی نیا دین نئے دین کے نمائندے بن کے آ گئے. عام پبلک نے سوچا چلو اس نئے آنے والے کی ذرا ویریفیکیشن کر رہے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو تو ٹھیک ہی کہتا ہے, ہم کسی ذرا دوسرے علم والے سے پوچھتے ہیں, سیکنڈ اوپینین لے لیتے ہیں اس کے بارے میں. اب جاتے وہ یہود کے علماء کے پاس جو اپنی مسندیں سجا کے اپنی بیٹھکیں سجا کے مذہب کی گدیوں پہ بیٹھے تھے. آ کے کہتے بھائی صاحب ذرا یہ بتائیں, یہ جو ایک محمد نام کا نبی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اب کتاب کیا ہے؟ اب سوچیں ذرا یہود مدینہ کے لیے, وہ کہتے ہیں نا کہ جو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں, اور جس کو کہتے ہیں دو کشتیوں کا سوار, اگر وہ کہہ دیتے کہ یہ نبی سچا ہے اور ہے وہ شخص بنی اسماعیل سے, سوچیے گا اس بات کو, ان کے دلوں کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں, لیکن اگر یہ کہہ دیتے کہ بنی اسماعیل سے ہیں اور یہ سچے ہیں تو وہ تعصب سامنے آ جاتا کہ پھر ہم تو مان ہی نہیں رہے. ہاں سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی اگر جھوٹ بولتے کہ یہ نبی ہیں اور بنی اسرائیل سے ہیں تو وہ غلط تھا, اگر اللہ کے نبی کو بنی اسماعیل کا سمجھ کے کہتے تو تعصب سامنے آتا. تو انہوں نے پتہ اس کا کیا علاج نکالا؟ کہتے ہیں یہ سبھی کچھ نہیں, کوئی بھی اللہ نے آج تک دین اتارا ہی نہیں. سمجھ رہے؟ یعنی نہ صرف اللہ کے نبی کو جھٹلایا, اپنے آپ کو بھی کہا, کہتے کوئی یہ سب کھیل ہیں, یہ دین کے نام پہ کسی کی نہ سنو, جو دل کرتا ہے وہ کرو. اللہ نے اتنی بڑی بات کر دی, ما قدر اللہ حق قدری, لوگوں اتنے نہ قدرے ہو, اتنی بڑی بات کہتے ہو کہ چلو اس محمد کو تو جھٹلایا, اس سے تو تعصب رکھا, تم نے تو اپنے نبیوں کو بھی جھٹلا دیا کہ ما نزل اللہ ولا بشر من شيء, کبھی نہیں اللہ نے کوئی کتاب اتاری. کہا اچھا ان سے ذرا ایک بات تو پوچھو, قل کہہ دیجئے, من انزل الکتاب الذی جا بہ موسیٰ نورا و ہدی, پھر بتائیے یہ موسیٰ کون تھے, یہ تورات اور انجیل, یہ نور اور ہدایت جو بن گئی, یہ کیا تھی؟ ہاں یہ تم لوگ تھے, تجلونہا قراتیسا, تم نے اس کو ورق ورق کیا تھا. یہ قراتیس جو نا قرطاس کی جمع ہے, ورقوں کو کہتے ہیں, پیجز کو کہتے ہیں. جیسے آج قرآن ہمیں ایک پائل اپ شکل میں دکھتا ہے نا, آپ سب کے سامنے بھی اگر ہے تو یہ ایک شکل میں, انہوں نے تورات کو ایک بڑی بک میں نہیں رکھا تھا, انہوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے بکلیٹس بنائے ہوئے تھے. اب ہوتا کہ جس وقت جس چیز کا دل چاہتا نکالتے, اب اس میں جو نہیں دکھانا ہوتا وہ نہ دکھاتے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یعنی تورات کو ایک شکل میں کرنے کے بجائے انہوں نے بٹس اینڈ پیسز میں بانٹا ہوا تھا, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بانٹا ہوا تھا. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں دل چاہتا کر لیا, جہاں دل چاہا نہ مانا. مثال ہے آپ کے گھر میں 100 بکلٹ پڑے ہیں, آپ نے اس میں 2-4 پڑھے ہوں گے, 20 بار ہو سکتا ہے کچھ پڑھے ہی نہیں ہے. جب پوری کتاب سامنے آتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کھلتا ہے. اللہ کرے یہ تم تھے نا, تو بدونہا و تخفونہ کثیرا, جو دل چاہتا کھولتے جو چاہتے چھوڑتے, بھول گئے وہ سارے احسانات کہ علمتما لم تعلمو, تمہیں کچھ نہیں پتا تھا, اللہ نے نبیوں کے سلسلے کے ذریعے کتابوں کے ذریعے تمہیں سکھایا. ولا باؤکم, تمہارے تو باپوں کو کچھ نہیں پتا تھا, اللہ نے بھیجا تو تم آج اس نبی کے تعصب میں اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ تم کہتے ہو اللہ نے آج تک کچھ اتارا ہی نہیں. اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو تم اللہ پہ, جس کو کہتے ہیں نا سفید جھوٹ, اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کے اندر صاف پتہ چل رہا جھوٹ ہے. آپ اللہ کے نبی کو کہا چھوڑ دو. قل اللہ, اس ساری باتوں کا جواب ہے کہ ہاں اللہ نے نازل کیا, یہ اللہ نے نبی بھیجا ہے. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون, آپ ان کو چھوڑ دیں, یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. یہ جو ذر ہے نا اس کا روٹ نوٹ کر لیں, غلطی کریں گے آپ. واو اس میں گرا ہوا ہے, واو زال را, وزر جو لفظ ہے نا بوجھ کے لیے وہی لفظ ہے. وزرا کہتے ہیں کسی چیز سے ناراض ہو کر کسی کو چھوڑنا, خفگی کے ساتھ کسی کو چھوڑ دینا, یعنی ان کو چھوڑ دو بس, اب میں ان سے ناراض ہوں. ان کو اللہ نے اتنی پیاری کتاب دی, انہوں نے اسی نورن ہدایت کی کتابیں جو تھی ان کو ایسے چھپا دیا کہ اس کے اندر اوپر کاغذ ڈال دی, کپڑا ڈال دیا. دیکھیں کہیں کوئی لالٹین جل رہی ہو یا کوئی شمع چل رہی ہو روشنی کی, آپ اس کے اوپر کپڑا ڈالیں تو کیا ہوگا؟ وہ کپڑے جل جائے گا نا. تورات اپنے دور میں ایک روشن چیز تھی, ایک چراغ تھا, انہوں نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا کہ چھپا دو لوگوں کو نہ پتہ چلے. نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے اپنے ہی گھر کو آگ لگ گئی. آج بھی یہی ہو رہا ہے, جو سچے دین کی باتوں کو چھپانا چاہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں ان باتوں کو نہ ظاہر کرو, نہیں نہیں یہ قرآن کھل گیا پھر یہ باتیں ہیں پھر عورتوں میں جائیں گی, تو آپ سمجھے کہ وہ اپنے ہی گھر کے چراغ سے آگ لگا رہے ہیں. کہا چھوڑ دو ان کو, ان کی باتوں کے پہ کیا نا, ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے اس نبی کو کیا دیا ہے. وَهَٰذَا كِتَابٌ, اور یہ ہے وہ کتاب. أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, ہم نے اس کو نازل کیا برکت والا بنا کر. جیسے بارش کے پانی کو ماں مبارکن کہا نا کہ اس سے انسانوں میں بارحمتیں آتی ہیں، برکت آتی ہے، اسی طرح وحی کی بارش بابرکت ہے. جب یہ بارش برستی ہے تو لوگوں کے مردہ دل ہرے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایمان کے بیج آتے ہیں، عمل صالح آتا ہے. مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، یعنی یہ یہود کے علماء تو نہیں مان رہے، ہم بتاتے ہیں کہ یہ قرآن، تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے. اور کیوں آیا؟ ولتنذر ام القرا، تاکہ ڈرائے ام القرا کو، بستی والوں کو. ام القرا جو ہے نا، اس کا لفظی معنی ہے جڑ، بستیوں کی ماں. ام ماں کو کہتے ہیں نا، اور جڑ کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ مکہ کا دوسرا نام ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ مکہ سے ساری چیزیں پھوٹی، مکہ سے ہدایت آئی. کہاں؟ بستی والوں کو، یعنی پہلے مخاطب تو مکہ والے ہی تھے نا اس قرآن کے. کہا آپ چھوڑو ان کی باتوں کو، مت کسی سے سچائی اور جھوٹ کی بات پوچھو، تمہیں اللہ نے کہہ دیا یہ سچ ہے، تم اپنا کام کرتے جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ. پھر ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، ماحول کا لفظ بھی اسی میں ہی آتا ہے نا، جو ارد گرد. اب یہ حولہا کیا ہے؟ ارد گرد کا دائرہ بڑھتے بڑھتے پوری دنیا تک پہنچے گا. جہاں تک بات جائے وہاں تک بات سنانی پڑے گی، وہاں تک بات کی جائے گی. آپ دیکھیے کہ یہاں بتا دیا لتنذر، لفظ نذر کو دیکھ لیجئے بس. قرآن کا مقصد کیا تھا؟ نذر، ڈراؤ، آگاہ کرو، آنکھیں کھولو ان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا نا اس قرآن کا پیغام دینے کا مکہ والوں کے لیے، وہ کیا تھا؟ کہ ان کو ڈراؤ، آگاہ کرو. آپ ذرا امیجن کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو کہتے، لوگو میرے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی ہے جس کا تم ایک ایک لفظ پڑھو گے تو اس سے تمہیں دس دس نیکیاں ملیں گی، اس کو پڑھو گے تو تمہارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، اس کو پڑھو گے تو جن بھاگ جائیں گے، اور اس کے سائے میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دو تو وہ بس سدا خوش رہیں گی. آپ بتائیے کیا مکہ والوں کو یہ قرآن برا لگتا؟ کسی کو برا لگتا ہے ایسا قرآن؟ بھائی اس سے تمہیں فائدے مل رہے ہیں، تم اس کی وجہ سے یہ لے لو وہ لے لو، ثواب ملتا جائے گا. کبھی برا نہ لگتا. مکہ والوں کو قرآن کا جو رنگ برا لگا وہ لتنذیرہ تھا. آج والوں کو بھی یہی برا لگتا ہے. آپ قرآن کے فضائل بتائیں، اعمال بتائیں، فضیلتیں بتائیں، یہ پڑھو اتنا ثواب، یہ وظیفہ اتنا ثواب، لوگ جھومتے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کہتی ہے یہ طریقہ نہ اختیار کریں، کہتے ہیں استغفر اللہ. اصل بات یہی ہوئی کل بھی اور آج بھی کہ مکہ والوں نے اس کتاب کو نہ تو ہدایت کے لیے سنا، نہ نذر کے لیے سنا، انہوں نے اس کتاب کو سنا تو صرف برکتوں کے حصول کے لیے سنا. آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارا بھی یہی حال ہے. والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ، ان کو پتہ یہی ہے زندگی کے گزارنے کا طریقہ، عزت اسی میں ہے، رسوائی اسی کو چھوڑنے میں ہے. وہم علی صلاتہم یحافظون، جس کے دل میں کتاب کی قدر آتی ہے، اللہ کی قدر آتی ہے، تو وہ فوراً پھر اللہ کے سامنے جھکنے لگتا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ باتیں ہی کرتا رہے. یعنی یاد دیکھیے، ایمان بالقرآن کو ایمان بالآخرہ کے ساتھ جوڑ دیا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. پتہ کیا چلا؟ کہ قرآن سے اصل مقصد نہ لینا، ہدایت کا، لوگوں کے آگاہ کرنے کا، اور اس کے بعد اس سے ضمنی باتیں لے لینا، یہ اصل میں اس کتاب کا حق نہیں ہے. آج بھی جتنی تنقید ہوگی اسی دین کی محفل پہ ہوگی جہاں آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوں اور علم سیکھ رہے ہیں اور باتیں سن رہے ہیں. یہ باپ دادا کے طریقے، اس کی دلیل کیا ہے، یہ کیوں کریں، اس حدیث کا حوالہ کیا ہے، اس بات کا کیا دلیل ہے، اسی پہ تنقید ہے. آپ دیکھ لیں، کیا آپ کا خیال ہے لوگوں کو قرآن کا شوق نہیں ہے؟ بہت شوق ہے. کوئی مرتا ہے تو لاکھ ہزاروں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے ان کا قرآن پڑھنے کے لیے. کس کو برا لگتا ہے ایک سپارہ جا کے پڑھ کے کسی بندے کو دے آئے جو ساری زندگی اس کے ساتھ اچھا کام کرتا رہا یا اس کو وہ جانتا تھا؟ برا کیا لگتا ہے؟ لتنذر ام القرا. تو اپنے آپ کو چیک کر لیں گے کہ ہم اس کتاب کو کس لیول پہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہدایت دے. یہاں پہ سبق پورا ہوا، بہت ہی خوبصورت سبق تھا، اور واقعی ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. اگلا سبق اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے جو اس کا آخری سبق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کو سیکھ سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہاں تک تلاوت سنیں گے.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون